أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مارچ 1977 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 75 سے ہو رہا ہے، 22/75. تجدید یادداشت کے لیے یہ دوہرا دوں، سابقہ آیت میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ضعفت طالب والمسلوب، انسان جب دوسرے انسانوں کی ہدایت اختیار کرتا ہے تو کہا کہ پہلے تو انہیں لیجئے جن کی ہدایت اختیار کی جاتی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ دعوے تو ان کو اتنے ہوتے ہیں اپنی قوتوں کے، بے بسی کا یہ عالم ہوتا ہے جیسا کہ قرآن نے ایک عام فہم تشبیہ کے طور پر سمجھایا تھا کہ ایک ادنا سی چیز جسے خود لیے لوگ مکھی کہتے ہیں، بے حد ناتواں، اگر وہ ان کی چینی کا ایک دانہ نکل جائے یہ سارے مل کے بھی اس چینی کو اس کے پیڑ سے برآمد نہیں کر سکتے. میں ابھی عرض کروں گا یہ تشبیہات در حقیقت کیا معنی رکھتی ہیں، لیکن قرآن تو ایسی تشبیہات دیتا ہے نا کہ جو عام سطح کے ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور جب آپ سائنس کے طریقے کے اوپر بلند ترین انالیسز اس کا کرے تو وہاں بھی وہ حقیقت ثابتہ معلوم ہو جائے. تو کہا کہ بہرحال جن کی ہدایت کی جاتی ہے ان کی بے بسی کا یہ عالم، اور اس کے بعد پھر نہایت دلچسپ انداز میں کہ جنہیں یہ صاحب اقتدار سمجھتے ہیں ان کی بے بسی کا جب یہ عالم ہو تو خود یہ لوگ کے جو انہیں ایسے لوگوں کو صاحب اقتدار سمجھتے ہیں، ذرا ان کی بے بسی جو ہے وہ ملاحظہ فرما دیے نا. دونوں کے متعلق یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ماں قدر اللہ اور حق کا قدر ہی، انہوں نے اصل میں خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا. اور یہ چیز قرآن کریم میں متعدد مقام پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ خدا کا صحیح اندازہ جسے آج ہم تصور کہتے ہیں، کانسیپٹ آف گاڈ جسے ہم کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے، جسے ہم باطل کا مذہب کہتے ہیں بنیاد اس کی خدا کا غلط تصور ہوتا ہے. جسے ہم صحیح دین کہتے ہیں، آل اسلام یا قرآن کریم پر مبنی دین، بنیاد اس کی خدا کے صحیح تصور پر ہے. اور پہلے تو یہ اس نے گنا دیا کہ جن کی ہدایت کی جائے اور جو ہدایت کرنے والے ہیں ان کی بے بسی اور بے اختیاری اور ذوق و ناتوانی کی کیفیت تو آپ نے سمجھ لی، تو یہ سارے انسان اس میں آ گئے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ خدا کا تو صحیح تصور نہیں رکھتے. اور اس کے بعد ہے ان اللہ لقوی عزیز، وہاں زوف اور بے بسی تھی، یہاں کہا کہ قوت اور غلبہ یہ تو خدا کے لیے ہے. اب یہی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اگر سمجھ لیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. دو دو لفظوں میں عزیزان من بڑے بڑے اہم مسائل حل کر جاتا ہے قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس کے سمجھنے کی ویسے بھی زیادہ ضرورت ہے، اور ایک تیرتے ہوئے فکرے بھی فضا میں گھوم رہے ہیں. یہاں یہ کہا گیا کہ قربت خدا کے لیے، ہمارے ہاں دین کا تصور نہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے، جب فریق مخالف کوئی ہوتی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ایک فریق کہے اس کے خلاف دوسرا فریق کچھ کہے. ہمارے ہاں یہ لڑائیاں ہی اس قسم کی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بات بھی مان لی جائے کہ بھی ہاں یہ بات اس نے سچی کہی ہے، نہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہنا. دوسری طرف ہمارے ہاں مذہب پرست سب کا ان کی طرف سے ایک فکر آتا ہے کہ نہیں قوت کا سرچشمہ خدا ہے، یہ الفاظ صحیح ہیں. اور مذہب پرست قوم کو تو زیادہ اپیل کرتے ہیں یہ، لیکن ان دونوں سے پوچھئے، پہلے نعرے والوں سے بھی اور دوسرے نعروں والوں سے بھی، کہ یہ قوت کا سرچشمہ جو آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ کھڑے ہو کر سوچنے سے بات دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جو سلوگن ہے مغرب کی جمہوریت نے جو پیدا کیا، ملوکیت اس سے پہلے انداز حکومت چلا آتا تھا، ملوکیت میں قوت کا سرچشمہ ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حاکم بادشاہ کہیے، شہنشاہ کہیے، حکمران کہیے، ڈکٹیٹر کہیے، فرد کی حکومت ہوتی تھی اور اس کا حکم قانون کیا ہوتا تھا، فیصلہ ہوتا تھا، اور قوت ساری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. پھانسی پہ دے دیجئے اس کو، پھانسی پہ چڑھا دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ضبط کر دیجئے وہ ضبط ہو گیا، یہ تباہ کر دیجئے وہ تباہ ہو گیا. اس کے خلاف ریولٹ ہوئی، انقلاب ہوا، جسے عام طور پہ انقلاب فرانس کہتے ہیں. شعور بیدار ہوا وہاں کے لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ایسی لامتناہی قوت دے دی جائے، یہ بات تو نہیں. تو بہرحال وہاں کے لوگوں نے روسیوں جسے کہتے ہیں، جو اس نظام جمہوریت کا بانی قرار دیا جاتا ہے، وہ یا بہرحال وہاں کے اس زمانے کے سمجھدار سب کے جو تھے، انہوں نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ملوکیت کے ہاتھوں سے تو یہ اقتدار چھیننا چاہیے، دینا کس کے ہاتھ میں چاہیے پھر؟ بہرحال انہوں نے اپنے غور و فکر کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کے معاملے ہیں، عوام ہی ان کو حل کریں گے، قوت اور اقتدار عوام کے پاس ہونی چاہیے. یہاں سے یہ سلوگن جو ہے یہ یہاں سے اٹھا، اور اس کے لیے انہوں نے مشینری یہ وضع کی کہ بھئی عوام کی اب صورت یہ ہے کہ اگر شرط آپ یہ لگا دیں کہ 100% عوام جو ہے وہ جو فیصلہ دے دیں وہ قوت بنے گا، تو یہ تو ناممکن العمل ہوگا. یعنی یہ چیز بحثیت ایک اصول کے تو انہوں نے اختیار اس کو کیا کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے. اب اس کے لیے مشینری کی ڈیوائس کرنی تھی کہ اس کے لیے مشینری کون سی ہو، انہوں نے موجودہ مغرب کی جمہوریت کو مشینری کے طور پر اپنے ہاں رائج کیا کہ بھئی اکثریت جو ہے کسی آبادی کی، وہ جن لوگوں کو کے ہاتھ میں یہ اختیارات دے دے, اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوگا, حکمرانی ان کے پاس ہوگی, کیونکہ عوام کی اکثریت نے انہیں ایسے اختیارات دے دیے ہیں. تو گویا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار خود نہیں ہے, ان کے دیے ہوئے ہیں, عوام کے دیے ہوئے, عوام کی اکثریت کے دیے ہوئے, یوں کہیے 51% کے دیے ہوئے اختیارات. یہ وہاں کی مغرب کی جمہوریت, عملے میں اختیارات تو پھر بہرحال ان کے ہاتھ میں رہتے تھے, جنہیں یوں کہیے کہ جمہوری طور پہ منتخب کیا جاتا تھا, لیکن نظری طور پہ اصول یہی تھا کہ یہ ان کے اپنے ذاتی انٹرنزک اختیارات نہیں ہیں, بلکہ عوام نے ان کو دیے ہیں. تو اس اعتبار سے وہاں یہ بات چلی کہ عوام کے قوت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نظام جمہوریت جو ہے مغرب کا, محض اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی خاطر یہ چیز, یہ تصور جو تھا, یہ کریٹ کیا گیا اور عام کیا گیا تھا. میں پہلے اسی تصور کو دیتا ہوں, اس میں بھی بنیادی غلطی ہے. قوت جو ہے نہ عوام کے پاس ہوتی ہے, نہ یہ جو عوام کے مقرر یا منتخب کردہ حکمران کا طبقہ ہوتا ہے, ارباب اقتدار ہوتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس نظام کے ذریعے سے ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی یا قانونی نظام حکومت قائم ہوتا ہے. گورنمنٹ بائی لا کہتے ہیں نا, اسٹیبلشڈ بائی لا. قدم قدم پہ کانسٹیٹیوشن آتا ہے, قدم قدم کے اوپر بائی لا آتا ہے. ذرا سا غور کیجیے کھڑے ہو کے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قوت در حقیقت قانون میں ہوتی ہے. یہ اگلی بات ہے کہ قانون ہوگا کرنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے. قوت قانون میں ہوتی ہے. عام مثال لے لیجئے, کوئی شخص یہاں کسی ایک فعل کا مرتکب ہوتا ہے, برسر اقتدار طبقہ جس کے متعلق ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑی قوتوں کا وہ مالک ہوتا ہے, فوج اس کے پاس, پولیس اس کے پاس, یہ خانے اس کے پاس, یہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. وہ کوئی شخص کسی, میں نے کہا ہے کہ کسی فعل کا مرتکب ہوتا ہے, حکومت کی نگاہوں میں وہ ناجائز ہوتا ہے. تو حکومت کے پاس تو اتنی قوت موجود ہے کہ جسے وہ ناجائز یا غلط سمجھتی ہے اس کو روک دے. میں بات کر رہا ہوں جہاں گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا, قانون کی روح سے جو حکومت قائم ہو, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی قوتوں کے مالک اقتدار کا صاحب اقتدار طبقہ, حکمران طبقہ جو ہے, وہ اس شخص پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کے لیے قانون موجود نہیں ہے. بے باس ہو جاتی ہے, گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا, وہ بے باس ہوتی ہے. اتنی بڑی قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ اس کا معاوضہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے قانون بنایا جائے. قانون بنانے کے بعد پھر یہ چیز آگے آتی ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی اگر ایسی صورت ہے کہ بھی ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ اس کو پہلے کے کسی تاریخ سے نافذ کیا جائے تو پھر ہے. اگر کہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس قسم کا قانون کسی سابقہ تاریخ سے نہیں بنایا جا سکتا, یہ تو ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی شخص نے ایسا کچھ کیا تو وہ قانون کی زد میں آ جائے گا. لیکن بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قانون موجود نہیں ہے اس وقت تو کتنی ہی حکومت کیوں نہ ہو ایک قانونی حکومت کے پاس وہ اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتی. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ حکومت جو تھی نہ تو وہ 51% یا 100% عوام جنہوں نے ان کو حکمران منتخب کیا تھا نہ ان کے پاس تھی, نہ یہ صاحب اقتدار طبقہ جو ہے نہ ان کے پاس ہے, قوت جو ہے قانون کے پاس ہے. قانون کی روح سے کسی کو انہوں نے ملزم قرار دیا, عدالت نے اسے قانون کی روح سے مجرم قرار دیا, قانون کی روح سے اسے سزا دی, اسے جیل خانے بھجوانا. سارے ملک کے عوام مل کے اگر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور وہ کہیں کہ ہم اپنی قوت کے زور سے اس مجرم کو وہاں سے چھڑا کے لے آئیں گے جیل خانے سے, یہ نہیں چھڑا سکتے ہو. کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ قوت کا سرچشمہ اگر یہ عوام ہے تو یہ تو قوت کے لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس قوت کو کیوں نہیں برسر اقتدار آنے دیا جاتا اس وقت؟ یہ اپنے قوت کے زور پہ یہ عوام کیوں نہیں اس کو چھڑا سکتے؟ اس لیے کہ قانون اس کو نہیں اجازت دیتا. کو ان کے راستے میں قانون کی قوت حائل ہے. یہ وہی حکومت تھی کہ جو اگر قانون نہیں تھا تو وہ اس ایک فرد پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی. وہی حکومت یہ ہے کہ اگر قانون ہے موجود اور اس کی روح سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو پورے کے پورے ملک کے عوام بھی اگر چاہیں کہ اس کے خلاف اس مجرم کو چھڑائے تو نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ قوت جو ہے قانون کی ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو قوت در حقیقت قانون کی ہوتی ہے. البتہ جہاں لا قانونیت ہو جائے تو لا قانونیت میں اگر کوئی فرد در فر اقتدار ہے تو اس کے ہاتھ میں قوت ہوگی, اور اگر ایسی لا قانونیت ہے کہ کوئی فرد بھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو, یہ ہے وہ جس کے آپ کہیں گے کہ عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے قوت کا تصور, اس کو تو ساری دنیا کا نظام جتنے بھی ہیں وہ سارے کنڈم کریں گے. کوئی نظام بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قوت عوام کے ہاتھ میں آ جائے. پھر وہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, وہ جو کچھ یہ مظاہرے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, اشتعال انگیزیاں, خلفشان, مار دھاڑ, پکڑ دب, سب کچھ تحس نحس ہو جاتا ہے جب عملاً عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے. یہ تصور غلط ہے. ادھر تو یہ تصور جو ہے یہ غلط. کہنے کی بات یہ چاہیے, اگر یہی جو آپ کے ہاں کی مغربی انداز کی قانونی حکومت بھی ہے تو وہاں کہنے کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس نظام کے تابع جسے کہ جمہوریت کہتے ہیں, اس گروہ کو اختیار دیا گیا ہے قانون سازی کا, اور قوت کا سرچشمہ قانون ہے. قوم کو سمجھانا یہ چاہیے قوت کا سرچشمہ قانون ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ بات وہاں سے ہم اور گفتگو کریں گے کہ قانون سازی کا اختیار کسے ہے, لیکن بہرحال جس نظام میں بھی آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار کسی خاص گروپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی, عوام کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی. قوت قانون کے ہاتھ میں ہوتی. اسی لیے رول آف دی لا جسے کہتے ہیں, قانون کی حکمرانی, یہ ہے صحیح نظام.
قانون کی حکمرانی، لا لیسنس، اس میں عوام کے ہاتھ میں گوبر چلی جاتی، نتیجہ فساد ہوتا ہے. میں قرآن کریم کے اس ٹکڑے پہ ہوں جہاں اس نے کہا ہے کہ انہیں خدا کا صحیح تصور نہیں. یہ دوسری طرف آ جائیے آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ تو خدا ہے، الفاظ تو انہوں نے یہ بول دیے، ان سے پوچھئے کہ صاحب اس کا مفہوم کیا ہے، عملاً اس کے معنی کیا ہے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے. کچھ نہیں بتا سکیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عملاً کبھی نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ انہوں نے کبھی دکھایا ہے، نہ کبھی اس ماننے والوں نے دیکھا ہے کہ وہ خدا جو ہے اس کی قوت کا کہاں مظاہرہ ہو رہا ہے. وہ کیسے سمجھا جائے کہ قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اسے بھی مذہب پرست طبقے نے ایجاد کیا تھا اور اس کی بھی ایک ضرورت پیش آئی تھی. عیسائیت میں جب چرچ، کلیسا، مذہبی پیشوائیت یہ غالب رہا آیا ہے، چرچ انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مقابلے میں بادشاہت تھی، وہ اقتدار تو یوں چھوڑ نہیں سکتی. ابھی اس دور میں یہ جو جمہوریت والا نظام ہے اس کا تصور نہیں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات. تو یہ چرچ، ارباب کلیسا یا مذہبی پیشوائیت، یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح سے لیتی اقتدار؟ کچھ تو انہیں کہنا پڑتا نا ملوکیت کے مقابلے میں. انہوں نے یہ کہا کہ اقتدار بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اقتدار خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنا یہ اقتدار اور قوت جو ہے ہمیں ترغیب کر دی ہے، ہم خدا کی قوت کو ایکسرسائز کرتے ہیں، خدا کی قوت کا استعمال ہم کرتے ہیں، ہمارے تھرو ہوتا ہے. بات تو وہیں آ گئی کہ کچھ انسان ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، ملوکیت کو یہ آگے چل کے بات آئے گی. ملوکیت نے بھی جب مذہب کا نقاب اوڑا ہے تو وہاں بھی یہ چیز ہوگی کہ السلطان جلدہ علی الارض، کہ بادشاہ اس قرہ ارض پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس نے بھی یہ نقاب اڑایا کہ اصل میں قوت ٹھیک ہے جی خدائی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس نے تفویض کر دی، اس نے کہا کہ ایک فرد کو تفویض کر دی. کلیسا نے کہا کہ نہیں، ارباب کلیسا کو چرچ جس کا نام انہوں نے رکھا، کلیسا جس کا نام رکھا، یعنی مذہبی پیشوائیت، کہ خدا کے اقتدارات جو ہے اس نے ہمیں سونپ دیے ہیں، ہم اس کے نمائندہ ہیں، اس لیے ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے وہ خدا کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. بات وہی آ گئی، انسانوں کو انسانوں کی عطایت کرنی پڑے گی. یہ تو وہی طالب و مطلوب والی بات آ گئی جو قرآن کہتا ہے. یہ تصور جو تھا کہ قوت کا سرچشمہ در حقیقت قانون ہوتا ہے، یہ تصور تھا جو قرآن نے آ کے دیا. یہ بہت بڑی انقلابی کتاب ہے عزیز علی من. اگر تاریخ سامنے ہو, کسی گوشے کے اندر بھی تاریخ آپ کے سامنے ہو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ تصورات دے کے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے غلط تصورات, اس نے کتنا بڑی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. یہ چیز کہ قوت کا سرچشمہ قانون ہے, قانون میں یہ قوت ہے, قرآن نے یہ بات دی. بات یہاں آ گئی صرف کہ قانون کے وضع کرنے کے اختیارات کس کو, اور یہاں اس نے آ کے ملوکیت کو کاٹ دیا, مغربی جمہوریت کو کاٹ دیا, کلیسا کو کاٹ دیا, ان تمام کی جڑیں ختم کر دی. اس نے کہا کہ قانون کے اختیارات صرف خدا کو حاصل ہیں, قوت قانون میں ہے. قانون بازی کے اختیارات صرف خدا کو حاصل ہیں. اب مانے ہو گئے اس بات کے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے, قانون سازی جو ہے لفظی اعتبار سے وہ قانون سازی کہا جاتا ہے خدا کے متعلق. تو بہرحال یہ ساختن شاید لفظی موضوع نہ ہو, بہرحال قرآن قانون عطا کرنے کا, قانون وضع کرنے کا, قانون دینے کا یہ اختیار جو ہے یہ کسی انسان کو نہیں ہے, نہ ملوکیت کو ہے, نہ کلیسا کو ہے, نہ عوام کو ہے, کسی کو اختیار نہیں. اب دیکھیے کہ وہ بات کیسے سمجھاتا ہے, وہ محسوسات کو سامنے لاتا ہے. یہ نظام فطرت جسے ہم کہتے ہیں, قوانین فطرت, لاز آف نیچر جنہیں کہا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ان میں کتنی قوت ہے. پہلے تو ہمیں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ گھٹائیں کیسے آتی ہیں, گھٹر کیسے چلتے ہیں, سیلاب کیسے آتے ہیں, ان میں کتنی بڑی لامنتہا قوتیں ہیں. کرسیاں اور اس کے کوفل کے اندر کے مرادیں اگر ہیں تو شوقت سے کہیں کرسیاں فالتو جہاں کہیں ہیں ابھی باہر لیا. جی لیکن اس دور میں یہ جو قانون فطرت کی مضمر قوتیں تھیں وہ مشہود ہو کے اب سامنے آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایٹم کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے, وہ بھی اسی صورت میں اس کی نمود ہوتی ہے جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی قوت کا اظہار یا اس کی قوت کی نمود ہو. ورنہ ایٹم تو جب سے کائنات بنی ہے یہاں سارے پھیلے ہوئے تھے. قانون خدا بندی کے مطابق اب ان ایٹم کا جب استعمال ہونا شروع ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ اس کی قوتیں کتنی لامنتہا. اگر اسے تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک ایٹم کا دم مہرا چیزوں کو تباہ کر دیتا, دنیا کی بڑی بڑی بگ پاور رکھنی اپنی جگہ سب کانپ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایٹم ہے, ایٹامک انرجی جسے کہتے ہیں. اگر اس کو رفاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آسمان پہ چاند پہ لے جاتا ہے ان گاڑیوں کو پاس. یہ قوانین فطرت کے مظاہرے ہو رہے ہیں نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس لیے قرآن جب سمجھاتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں قدرت یا طاقت کا سرچشمہ خدا ہے, تو اس نے اپنے اس طاقت کی نمود اس کائنات میں قوانین کے ذریعے سے کی ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت 164 2/1 2/164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. کہتا ہے اس نظام فطرت پر ذرا نگاہ ڈالی, یہ ارض و سما کی تخلیق, لیل و نہار کا اختلاف, دن اور رات کی گردشیں, یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کہ جو اس سطح آگ کے اوپر بت کی طرح تیرتے ہوئے پھر رہے ہیں, آسمان سے جس طریق سے بارش ہوتی ہے تمہارے, اس بارش کے ذریعے جس طرح سے زمین مردہ کو حیات تازہ عطا ہوتی ہے, اس میں سے جس طرح سے یہ نباتات کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی نمود ہوتی ہے, عین موسموں کے بدلنے کے وقت ہواؤں کے رخ جو بدلتے چلے جاتے ہیں, یہ بادل عمر کے آنے والے جو ہے جن کو مسخر کر رکھا ہے زمین اور اس بلندی کے درمیان وہ پھیلتے ہوئے تیرتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, سارے ان تمام چیزوں کے اندر عقل و فکر سے کام دینے والی قوم کے اندر بڑی نشانی ہے اس بات میں. یہ تمام مظاہر ہیں قوانین فطرت کے, انہیں سے متعلق ہے نا یہ ساری باتیں. اور یہ کہنے کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ انسانوں کو طاقت کا سرچشمہ بنانے والے یا تصور کرنے والے ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ جتنے قوانین نیچر کے فطرت کے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا ان کے تابع تصویر چل رہے ہیں؟ کس سے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں؟ ان کے اندر اتنی بڑی قوت کس نے رکھی ہے؟ انسانوں میں رکھی ہوئی ہے. کہا اگر عقل و فکر سے کام لو گے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ان میں انسان کی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے تابع یہ اتنی بڑی قوتوں کے مظاہر تمہارے سامنے آتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی, سنیے عزیز آل من, انل قوت للہ جمیع, قوت جو ہے کسی انسان کے پاس نہیں, نہ ایک فرد کے پاس, نہ تمام عوام کے پاس, نہ اقتدار والے طبقے کے پاس, قوت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں. آپ دیکھتے ہیں کہاں یہ آیت لا رہا ہے. یہ جو ان الفاظ کو سلوگن کی طرح دوڑانے والے ہیں ان کے سامنے تو یہ قوانین فطرت کا سوال ہی نہیں. لاز آف نیچر وہ ایک دیدہ گھر میں یہ بات کہتی تھی نا وہاں سر سید نے, اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھو تو صحیح نیچر کے قوانین جو اس کے خلاف کفر کے فتوے لگے اور اسے نیچری کہا گیا. یعنی آج بھی آپ نیچری جب سنتے ہیں نا کہ صاحب وہ, اور اس کے بعد بھی وہ نیچری ہو گیا, اور سید کی بات جس نے مان لی اس نے کہا بات ٹھیک کہتا ہے, اسے نیچری کہا گیا, نیچری ایک فرقہ بنا دیا گیا نیچری. یہ کرتے انہیں کیا پتا نیچر کیا ہے, نیچر کے قوانین کیا ہے, انہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کریم یہ کیا کہہ گیا ہے ان آیات کے اندر. قرآن کریم یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب اس نے یہ کہا ہے کہ ان القوت للہ جمیع, اس کے معنی کیا ہے؟ لیکن وہ تو کہتا ہے نہ آیات قوم جاتے نا, یہ بات تو ان کی سمجھ میں آئے گی جو اپنے فکر سے کام لیں, شرابی تو نہ شرم ہوں گی نہ اصل ہوں گی. سیدھی گل وہ کہتا ہے اپنے فکر سے کام لینے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم نے گنایا ہے جو سارا کچھ نظام ہے فطرت, یہ نیچر کے قوانین, اس کے بعد یہ نتیجہ جو اخذ کیا جائے گا کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے, اس کے معنی کیا ہوں گے؟ لیکن عقل و فکر سے کام لینا ہوگا, اور عقل و فکر سے کام لینے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے قوانین خداوندی پر, ولن تجدہ تو سننا چند ہے تبدیلا, اور بڑی چیز یہ کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, خدا کے بنائے ہوئے قوانین, غیر متبدل قوانین. اب یہ اس نے خارجی کائنات کے متعلق یہ ساری چیزیں مشہور محسوس مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کر یہ کہا کہ یہاں تو تم مانتے ہو نا کہ قوت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے, لیکن اس کے معنی امری یہ ہے, معاف کیجیے گا, کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان میں یہ قوت ہے. اور یہاں سے وہ نگاہ کا رخ موڑ دیتا ہے انسانی دنیا کی طرف, اور کہتا یہ ہے کہ یہ خدا نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائے ہیں جن میں بڑی قوت ہے, اسی خدا نے انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین دیے ہیں, جس طرح سے کہ یہ قوانین اقیائے قدر فطرت کے خود بنائے ہوئے نہیں ہیں, ان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہ قوانین بھی ساتھ وجود میں آ گئے تھے, خدا کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ سارا نظام کائنات اس حسن و خوبی سے اس لیے چل رہا ہے کہ یہ ان قوانین کی پابندی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ کسی قسم کے قوانین ہیں جو ہم نے انسانی زندگی کے لیے بھی دیے ہیں, ساری قوت جو ہے وہ ان قوانین کے اندر ہے. ان جیسے کہ ان قوانین کے متعلق کہا لن تجدہ لو سننا چلنا ہے تب تبدیل, ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا, ان قوانین کے متعلق کہ جو اس نے انسانوں کی زندگی کے متعلق دیے, نہ یہ ان کے متعلق بھی کہا کہ لام بدلا نے تیرے مات, کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نے مان, یہ نظام فطرت جو ہے نا اس کے قوانین جہاں آئے ہیں ان کو سنت اللہ کہا ہے, انسانوں کے متعلق جو قوانین اس نے دیے ہیں وہی کے ذریعے سے انہیں کلمہ اللہ کہا ہے. بڑا عجیب لطیف فرق ہوتا ہے, سنت وہ قانون ہوتا ہے جب مشہور ہو کے وہ سامنے آ جائے, کلمہ وہ قانون ہوتا ہے جو نظریے کے طور پہ دیا گیا ہو. اس لیے کہ یہ جو قوانین دیے ہیں قرآن کریم نے انسانوں کے لیے, یہ نظری حیثیت سے دیے ہیں قرآن کے اندر, عملی حیثیت سے انہیں انسانوں نے خود اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے. جب ان قوانین کو معاشرے میں یہ نافذ کر دیں گے تو یہ سنت اللہ ہو جائے گا. تو انسانی زندگی کے لیے بھی اس نے قوانین دیے, اب پوری قوت جو ہے وہ نہ کسی ایک سرد میں ہے جسے ملوکیت آپ کہتے تھے, نہ انسانوں کی پوری جماعت کے اندر ہے 51-73 رہے جسے 100% آپ کہتے ہیں جو جمہوریت ہے مغرب کی, نہ وہ کلیسا یا چرچ یا مذہبی پیشواؤں کے پاس ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں نیابت حاصل ہے, نمائندگی حاصل ہے خدا کی, اس نے ہمیں تفویض کر دیے ہیں. یہ سب غلط. جس طرح قوانین فطرت اس نے کسی کو تفویض نہیں کر دیے ہیں, اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. یہ قوانین جو انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں یہ بھی تفویض نہیں کیے گئے, یہ ایک ضابطہ قوانین ہے. اور جب بھی مملکت کوئی وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے, آئین کا اور قانون کا ضابطہ. وہ جسے آپ قوت نافذہ کہتے ہیں, وہ اتھارٹی جو کہتے ہیں, جسے آپ حکومت کہتے ہیں, اس کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے. تو جسے آپ اسلامی مملکت یا پرانی نظام کہیں گے, اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ قوانین کو نافذ کرے عملاً معاشرے کے اندر, صرف نافذ کرے. یہ نافذ کرنے والے کے پاس قوت نہیں ہوتی, وہ جو اس میں بڑے انجن کو چلاتا ہے, ڈرائیور کھڑا ہوا, اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی. قوت اس سکرین کے اندر ہوتی ہے جس پہ وہ کنٹرول رکھے ہوئے ہوتا ہے, جسے وہ نافذ کر رہا ہوتا ہے. قرآن کی روح سے نظام یہ ہے آج کے یہاں سیاست و حکمرانی کا, کہ قوت پوری کی پوری قوانین خداوندی میں ہے جو اس نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دیے, اور وہ اس کے ضابطۂ ہدایت یا کتاب اللہ یا کلام اللہ یا قرآن مجید کے اندر دیے ہوئے قوانین ہیں. قوت ان قوانین کے اندر ہے, یہ نافذ نہیں ہے. تو پھر جس کا جی چاہے اپنے ہاتھ میں قوت کو لے دے, وہ غیر اللہ کہلائے گا. اور اگر حقیقت میں یہ ایمان ہے کہ امن قوت اللہ جمیع, قوت ساری خدا کے ہاتھ میں ہے, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قوانین خداوندی کو نافذ کیا جائے. یوں یہ ساری قوت ان قوانین کو حاصل ہوگی, اور قرآن کے الفاظ میں خدا کو قوت بھی حاصل ہو جائے. یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا, ما قدر اللہ حق قدر ہی, ان کے ہاں خدا کا تصور سے ہی نہیں ہے, خدا کا یہ تصور سے ہی کر کے دے آئیے. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے اتنے اتنے عام مسائل ہیں کس طرح سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. میں پھر دوہرا دوں اس چیز کو, وہ جو کہا گیا ہے فارسی میں کہ وہ سر خدا کے زاہد و عابد بقت نہ گفت, کہ خدا کا یہ راز کے جو عابد اور زاہد جو مدعی تھے اس کو پانے کے, انہوں نے تو کسی سے یہ بتایا ہی نہیں تھا. در حیر تم کے ہند کشا آج کجا سنیم, حیرت ہمیں کہ یہ وعدہ کا جو ہے انہوں نے کہاں سے سن لیا. حیرت ہوتی ہے عزیزا نے مان یہ چیز, لیکن بہرحال مجھے تو حیرت نہیں ہوتی. مجھے تو یہ سعادت حاصل تھی اس شخص کے قریب رہنے کی کہ جسے مسٹر محمد علی جناح کہہ کے ہی پکارتے رہے, جس کے متعلق کہتے رہے کہ اس کے خیالات اور نظریات میں اسلام کی چھینک تک نہیں کہی گئی. میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی جتنی میں نے اتنے عرصے میں بھی تشریح کی ہے, اور اس کے لیے کئی ہفتے کئی دن کئی مہینے لگ جائیں گے تشریح کرتے ہوئے, اس نے ایک فکرے میں بات کہہ دی کہ اسلامی حکومت کا یہ امتیازی خصوصیت پیش نظر رکھیے کہ اس میں ہماری پابندی اور آزادی کے حدود قوانین میں خداوندی مقرر کرتے ہیں. اللہ قوت کے معنی یہی ہے نا کہ وہ پابندی اور آزادی کے حدود مقرر کرے. یہ نہیں کرنا یہ کر سکتے ہو, یہاں تک جا سکتے ہو, اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ قانون کے مطابق ہے, یہ خلاف قانون ہے. خلاف قانون ہے معاوضہ ہوگا, قانون کے مطابق ہے بالکل نہیں یہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں نا آزادی اور پابندی. اس نے اس خطہ زمین کی آزادی کے لیے فائٹ نہیں کیا تھا, اس نے ساری جنگ یہ لڑی جو تھی وہ اس کے لیے تھے, اس کے لیے تھی کہ انسانوں کے اوپر پابندی اور آزادی کا اختیار جو ہے وہ صرف قانون خدا بندی کے لیے رہے, کسی انسان کے لیے نہ رہے. یہ تھی جنگ عزیزان من جو وہاں لڑی گئی تھی تاریخ پاکستان میں. لڑی گئی تھی تاریخ پاکستان میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اب اس عمر کے حصے میں مجھے یہ چیزیں کہنی چاہیے, کبھی نہیں کہتا تھا. کچھ صبر انتظاری کی بھی ہے. مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے 10 سال تک ان کے زیر لوا کام کرنے میں, نہیں ان کے قریب بیٹھنے میں. یعنی تو ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی تھی ان کے ساتھ. ایک ذکر ہے عزیزان من اور حقیقت کا ربلنگ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے. طاقت کا زر چشمہ نہ بادشاہ, نہ حکمرانوں کی جماعت, نہ عوام, نہ مذہبی پیشوا, قصد کوئی نہیں. آزادی اور پابندی کی حدود قوانین خداوندی مقرر کرتے ہیں. یہ ہے سارا راستہ, یہ ہے اسلامی مملکت کا مٹی بنیاد, یہ ہے دین, یہ ہے قرآن کا پیغام, یہ ہے اصل حقیقت. اب قوت ساری جتنی بھی ہوئی آزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرنے کی, یہی تو قوت ہوتی ہے. یہ اس نے کہا اور یہ بات اس شخص نے سمجھائی اس میسج کے اندر کہ عطایت در حقیقت خدا کی ہے, لیکن اس کا عملی ذریعہ اس کے قوانین ہیں جو اس نے قرآن میں دیے ہیں. اب دیکھیے بات کتنی صاف کر, ورنہ کہنے کے لیے تو یہ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن ان سے پوچھئے تو بتا نہیں سکتے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس شخص نے بتایا یہ تھا وہ نصب العین جس کے لیے یہ مملکت دی تھی. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ خدا کے متعلق صحیح تصور جو ہے قرآن کی روح سے وہ سامنے آ جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, کچھ دشواری نہیں رہتی. لیکن تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں آزاد ہوں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی یہ کہا, اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ لقوی عزیز. یاد رکھو کہ قوت جو ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, خدا کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد آگے بات عزیزان من, ان کے تو بس کی بات نہیں, یہ سمجھیں کہ ان کے نزدیک تو ربط ہے ہی نہیں نا قرآن کے اندر. کیسے حسین اشارے میں بات کر دیا کہ اب انسانوں کی دنیا کے اندر یہ خدا کی قوت جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ عملاً اس قوت کا نفاذ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اس کے لیے اس نے طریقہ یہ مقرر کیا ہے کہ کائنات کی قوتیں جو ہیں اشیاء کائنات, ان میں تو اس نے اپنے قوانین کو از خود وحی کر دیا ہے, براہ راست وحی کر دیا ہے. ہر شے کو اس کے پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا ہے. بت کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی میں تم تیرو گے, مرغی کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی کی طرف نہ جانا ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے لیے ان کی طرف کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں, کوئی رسول نہیں آتا بھیڑوں کی طرف یہ کہنے کے لیے کہ تم نے گھاس چرنا ہے گوشت نہیں کھانا. نظام کائنات کے اندر یہ جو نبوت یا رسالت کا تصور ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے, براہ راست آتا ہے. اوہا ربو کا اللہ, ہم نے شہد کی مکھی کی طرف نہیں کر رکھی ہے, براہ راست نہیں کر رکھی ہے. انسانوں کی طرف اس نے کہا کہ اس طرح سے براہ راست ہر فرد کو یہ وحی نہیں دی گئی. اس کے لیے طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ملائکہ میں سے منتخب کرتے ہیں اس مقصد کے لیے, خود ملک کے معنی بھی پیغامبر کے ہیں, انہیں ہم اس مقصد کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قوانین وہ پہنچائے انسانوں تک, لیکن وہ تمام انسانوں تک آ کے نہیں پہنچاتے. رسلا و من الناس, اور انسانوں میں سے ہم نے ایک شخصیت کو منتخب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیغامات جو ہیں وہ پیغام بران خداوندی انہیں آ کے وہ پیغام پہنچاتے ہیں, انہیں آ کے وہ قانون دیتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے, اس نے کہا, اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا. وہ یہاں ان انسانوں کے اندر آپ خود نازل نہیں کرتا, اور میں بتا چکا ہوں نا کہ اس کے اندر تو بڑی لینس ہے. اشیاء کائنات مجبور پیدا کی گئی ہیں, ان کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا, وہ جبرن و قہن کرہن ان قوانین کی اطاعت کرتی ہیں, یا تبن یا فطرتن جسے آپ کہتے ہیں وہ اطاعت کرتی ہیں. انسانوں کے متعلق یہ تھا کہ یہ اپنے اختیار و ارادہ سے یہ کچھ کرے, اس لیے کہ انسان کو جو انسانی ذات یا اس کی خودی یا اس کا نفس لیا گیا ہے اس کی نشو و نما ارادے کے استعمال سے, اختیار کے استعمال سے ہوتی. اس لیے یہاں وہ خود قوانین اپنے دیے تو ہیں اس نے اپنی طرف سے, ایسے ہی جس طرح سے اشیاء کائنات کو دیے ہیں, لیکن کسی رسول تک پہنچائے, رسول نے انسانوں تک پہنچائے, اور پھر اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا تو میں یک ومن شاہ یکفر ومن شاہ فلیوم. یہ ہے قوانین, تم اپنے اختیار و ارادے سے جس کا جیتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو, جس کا جیتا ہے اس کی خلاف ورزی کرو.
اگر قوت تم نے صرف خدا کے ہاتھ میں لینی ہے تو ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرو اور نظام ایسا وضع کرو کہ یہ قوانین جہاں عملاً نافذ ہو جائیں. اگر ایسا نہیں تم چاہتے, انسانوں کی ہی عقائد چاہتے ہو, انسان ہی دوسروں کے آپ کو اپنا معصوم بنایا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو رہنے دو اختلاف کے اندر جیسے جی میں آئے کرو, نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے گا. اس کے تابع زندگی بسر کرو گے تو کائنات کے نظام جیسا حسن اور رانائیاں اور نکتیں اور خوبصورتیاں پیدا ہو جائیں گی تمہاری اپنی زندگی کے اندر. اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا نتیجہ فساد اور انتشار اور ظلم اور جلوس, یہ سارا کچھ ہو. اب تمہارے جی میں آئے تو یہ اختیار کر دو, تمہارا جی میں تمہارے جی میں آئے تو اسے اختیار کر دو. یہ چیزیں ہم نے دے دی, ان اللہ سمیع بصیر. اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اندھا قانون دے دیا ہے کہ معلوم نہیں اس کے وہ نتائج نکلے یا نہ نکلے. قانون دینے والا وہ جو ایک تصور یورپ میں یہ بھی ہے کہ خدا نے یہ قانون تو دے دیے ہیں کائنات کو, پھر وہ جیسے گھڑی کو وہ آٹھویں دن جس کو کوپ دیتے ہیں نا, گھڑی کو وائنڈ کرتے ہیں, اور ایک دفعہ اس کو کوپ دے دی جائے تو آٹھ دن تک پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو. تو ان کا تصور یہ ہے کہ ایک دفعہ کائنات میں خدا نے یہ چابی دے دی ہے, اب اطمینان سے سو رہا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہو رہا ہے, اور اس کی طرف اس کی اب کوئی توجہ نہیں, ضرورت ہی نہیں اس کو, ویلا ہو گیا, معاذ اللہ تال سے بہ گیا, قتل نہیں. قانون کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے نافذہ عزیزہ نے مان, اس کو تو بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے ہر وقت, ذرا قانون کی طرف سے عام چونکہ قانون نافذ کرنے والی ہستی کی تو قانون خود لاقانونیت ہو جاتا ہے, بے نتیجہ ہو کے رہ جاتا ہے. اسی لیے یہ کہا کہ قانون ہم نے دے دیے, لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے اس دینے کے بعد کہ پھر ہم کہیں اور چلے گئے اور ختم ہو گیا. یہ اندھی قوت جو ہے بلائنڈ نیچر, نہیں, ان اللہ سمیع بصیر, دیکھتا ہوں سب کچھ, سنتا ہوں سب کچھ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, علم رکھتا ہے وہ خدا, ماضی کا بھی علم رکھتا ہے, مستقبل تک کا علم رکھتا ہے, جانتا ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے قوانین کے مطابق کیا نکلنا ہوگا. یاد رکھو, قانون دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم قوانین کی خلاف ورزی کرو اور نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکال دو. یہ تو اختیار تمہیں حاصل ہے کہ جی چاہے تو مصری کی دلی کھا لو اور جی چاہے تو ٹینکیا کی پوریا پھانک لو, یہ تو تمہارے اختیار میں ہے. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ٹینکیا پھانکو اور نتیجہ مصری کی دلی کا نکال لو, نہیں, یہاں تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے قانون ہی کے مطابق ہوتے ہیں. عزیزان ایمان, آپ نے غور فرمایا کہ قوی عزیز کہہ کے, ضعفت طالب و مطلوب کہہ کر, اس کے بعد یہ کہہ کے کہ کیا طریق ہم نے اختیار کیا اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا, کتنے اہم مسائل ہیں جو قرآن ان الفاظ میں ان آیات میں حل کر کے چلا جاتا. قرآن جو قدم قدم سے چار آیتوں کے بعد یعقلون یتفکرون یشعرون یتدبرون تاکید کرتا چلا جاتا, غور کرو, فکر کرو, شعور سے کام لو, تدبر سے کام لو, علم سے, بصیرت سے کام لو, وہ کیوں زور دیتا چلا جاتا ہے. مذہب کی تو کسی معاملے میں بھی آپ کو عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں تو کیوں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. یہاں قدم قدم کے اوپر وہ کیوں کی بات کر رہا ہے, وہ اس لیے کہ یہ ہیں وہ آیات جن کے اوپر
آپ غور فکر کریں گے تو یہ معاملات آپ دیکھتے ہیں کیسے انہیں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کے اندر موجود. کتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں, بنیادی مسئلہ آپ کے یہاں کا نظام سیاست کا, کس طرح سے حل کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد کہ ہم نے یہ قوانین کس طرح سے دے دیے, اب جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ ہر سورت کے آخری آیات میں قرآن ہم آپ کر کے رکھ دیتا ہے, وہ ساری تعلیم کو جو پوری سورت میں دی ہوئی ہوتی ہے. ہم سورہ الحج کی آخری دو آیات پہ آ گئے, یہاں تک پہنچ گئے کہ قوت کا سرچشمہ قانون خداوندی ہے, قوانین خداوندی کو ہم نے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا دیا. ملائکہ رسول تھے, انہوں نے کسی ایک رسول تک پہنچا دیا, اس رسول نے پیغمبری کا فریضہ ادا کیا, اپنے وقت کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا. رسالت تو ختم ہو گئی, یعنی نبوت ختم ہو گئی, خدا کی طرف سے قوانین ملنے کا طریقہ, کیونکہ وہ قوانین اس میں مکمل ہو گئے, غیر متبدل ہو گئے, محفوظ ہو گئے, اس کی تو ضرورت نہیں. اب باقی کام جو ہے ان کی عطایت کرنے کا اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کا. اب اس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہیں آوائے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا جائے گا؟ کہا گیا کہ پہلے تو سن رکھو جائیے لذینا آمن. اب خطاب آ رہا ہے بالخصوص ان کی طرف جو اس حقیقت کا ایمان رکھتے ہیں, اس کی صداقت کو یقین پر یقین رکھتے ہیں کہ نظام ہمارے ہاں کی سیاست کا, تمدن کا, معاشرت کا, معیشت کا یہ ہے کہ قانون خداوندی اصل قوت کا سرچشمہ ہے, انہی کو نافذ کرنا ہمارے ہاں کا جو نظام ہے یا حیت ہے اجتماعیہ, اس کا فریضہ ان قوانین کو نافذ کرنا ہے. ان کے اندر یہ قوت موجود ہے جو اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں, اس پہ یقین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. آخری الفاظ ہے واعبدوا ربکم, ہدایت اختیار کرو, کامل معقومیت اختیار کرو. وہ کس کی لفظ رب کہا ہے؟ وہ جو تمہاری نشو و نما چاہتا ہے. کیا بات, نشو و نما اور پرورش قوانین کے اتباع سے ہوتی ہے. فزیکل لائف میں آپ نے دیکھ لیجیے, صحت کے متعلق قوانین, غذا کے متعلق قوانین, لباس, رہنا سہنا, سانس لینا, سب کے لیے قوانین. ان کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ تو پرورش ہوتی چلی جائے گی. ان کی خلاف ورزی کرو, صحت بگڑے گی, بیماریاں آئیں گی, قبل از وقت موت آ جائے گی. سیدھی سی بات ہے, ربوبیت ہے نا, تو ربوبیت کا ایک پہلو تو سبھی زندگی کا ہے, اس پہ تو اتنا زور دیا جاتا ہے. یہ جو یہ سبھی زندگی تو حیوانی زندگی ہے, یہ قوانین جو ہے وہ تو آپ کی گائے بھینس کو, گڈے گھوڑے سب کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, اسی قسم کے جیسے ہم پہ لاگو ہوتے ہیں. یہ ویٹنری ہاسپٹل کے اندر بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں ان مویشیوں کو, جانوروں کو, جو انسانوں کو ان امراض میں دی جاتی ہیں. بس ذرا سا وہ خوراک کا فرق ہوتا ہے. انسانوں کو وہ اگر گرام کے تولوں میں دیتے ہیں, وہاں وہ پاپ کا دیر پکا دے دیں گے. قانون وہی لاگو ہوتا ہے, تبھی زندگی جہاں بھی ہے قانون وہی ہے. لیکن ربکم جو کہا گیا ہے وہ انسانوں کی جو زندگی بحثیت انسان ہونے کے ہے, حوام سے بھی اونچی, اس کی ربوبیت بھی اس کے اندر آتی ہے, اور وہ ہے اصل شہ. اس کے لیے ان قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. سبھی قوانین تو ویسے بھی سائنس کے ذریعے بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, لفظ دو ہیں, آمَنَ رُكْعَوْا وَاسْجُدُوا, ترجمہ ہے رکوع کرو, سجدہ کرو. موہوم ہمارے سامنے ہے یہ کہ نماز میں پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو. بنیادی طور پہ تو دونوں کے معنی خدا کے قوانین کے سامنے جھک جانا سر تسلیم کر لینا ہے, لیکن جو اس کی عملی شکل ہے اور ویسے مادے کے اعتبار سے بھی اگر اس میں یہ دیکھیے رکوع رکعہ ہے, سجدے میں اور رکوع میں آپ دیکھیے نماز کے اندر بھی جو فرق ہے, جھکاؤ پہلے بھی نہیں ہوتا ہے, کامل جھکاؤ ابھی نہیں ہوتا, اور اس کے بعد کامل جھکاؤ ہوتا ہے جسے آپ سجدہ کہتے ہیں. یہ جو نظام خداوندی یا قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم ہونا ہے اور اس میں ان پہ عمل کرانا جائے گا, یہ بتدریج عمل ہوگا اس کے اوپر. یہ شبہ شب انقلاب نہیں لاتا, لا سکتا ہی نہیں, لانا چاہتا ہی نہیں, لائے گا ہی نہیں, اس لیے کہ یہ تو لاتا ہے تغیر نفس. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ ذہنیت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی, وہ کہتا خارج کی تبدیلی کچھ معنی نہیں رکھتی. یہ اندر کی تبدیلی کیے بغیر قوانین بنواتے ہیں نا یہ ساری دنیا والے جو ہیں, اور جو کچھ اس کا حشر ہو رہا ہمارے سامنے ہے, یہ سب سے بڑا فریب ہمیں دیا جا رہا تھا نا, اس کے بغیر چین کا, روس میں تو بہرحال وہ بے نقاب ہو کے رہ گئے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے اندر کیا ہے کوئی ذرا سے اختلاف کرنے والا جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں, لکویڈیٹ جسے کہتے ہیں وہ کر دیا, ختم ہی کر دیا, تحلیل کر دیے گئے, پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. چائنا کے اندر یہ چیز تھی کہ وہاں دیکھیے صاحب اس کے بغیر کیسے یہ کچھ چلتا ہے, حالانکہ موضوع تم یہ کہہ گیا اپنی پارٹی کہ جب تک آپ ذہنوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے یہ انقلاب نہیں آ سکتا. یہ کیونکہ وہی کی روح سے قوانین وہاں بھی نہیں تھے, چار دن ہوئے ہیں ابھی ان کے ہاں کے اتنے بڑے سربراہ کو جن کو انہوں نے اتنی بڑی حیثیت دی ہوئی تھی, بات ہوئے ہوئے روز خبریں آ رہی ہیں نا کہ کتنوں کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. تغیر نفس کے بغیر عزیز آن من خالص قوت کے زور کے اوپر قانون جو ہے اس کی عدایت جو ہے یہ نہیں کرائی جاتا. تو قرآن کا نظام یہ ہے کہ یہ بتدریج ذہنیت کے اندر تبدیلی کرتا ہے, اور جوں جوں تبدیلی ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ان قوانین کی عدایت کراتا ہے. 13 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئے نبوت کی زندگی کا 50% سے بھی زیادہ حصہ مکے کی زندگی میں ان قوانین کی حکمرانی وہاں کام نہیں ہو سکی. تیاریاں ہو رہی تھیں اس کے لیے, جھکاؤ وہاں بھی تھا لیکن وہی تک جہاں تک وہاں حالات اجازت دے رہے تھے. تغیر نفس جو تھا اس کا پروگرام تھا جو عمل میں آ رہا تھا, اور اس کے تابع جہاں تک وہاں امکان تھا ان کی عطایت کی جا رہی تھی. اور مدنی زندگی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں یہ تغیر نفس ان کے اندر ہو چکا تھا, یہاں آگے مملکت قائم کی, اب ان قوانین کی کامل عطایت جو ہے یہاں پہنچتی ہوئی. میں اپنی بصیرت کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ ان ابتدائی سٹیج کے اندر تدریجی طور پر جب ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے وہ مکمل چیز بھی نہیں ہوتی, بتدریج ہوتا ہے. اسے تو قرآن نے رکوع کے لفظ سے استعمال سے ظاہر کیا ہے, اور جب وہ کامل ہدایت آ جاتی ہے مملکت کے قیام کے بعد پورے کے پورے قوانین کی ہدایت, اسے اس نے سجدہ کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا اور مقصد واعبدوا ربکم, معصوم خداوند یہ کچھ مقصد اس سے کیا ہے, کیا کرو. وفعلوا الخیر لفظ ایک ہی ہے, خیر اب ترجمہ جو اس کے ہمارے ہاں ہوتا ہے نیک کام کرو, اور جب نیک کام کرو کی بات ہو گئی تو نیک کو تو متعین آپ نے نیکی کو کیا نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے سیدھی سی بات اس میں لکھ دی کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی یہ ہے اسلام, اور یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پایا جاتا ہے. نیک کام وہاں کی نیکی ہے, کاٹیا کے پہنتے آٹا پودے پھر دے سن, چوئیاں لی چوگا رکھتے پھر دے ہے سن, گائیاں واسطے لون کی نکر رکھی ہوتی تھی, گھوڑیا لی پیاؤ لایا ہوں سی. یہ سارا جتنا غریب مسلمان طبقہ ذمہ دار کا تھا, آپ کو معلوم نہیں ہے شاید یہ اعداد و شمار, پنجاب کا ذمہ دار کا طبقہ یہ جو تفاش کار تھا, ہندو بنیوں کا کس قدر مقروض تھا, دیواری کی حد تک ہوا ہوا. انسانوں کا خون نچوڑتے تھے, گھوڑوں کو پانی پلانے کا کام خیرات کا تھا, اور خیر سے ہمارے ہاں خیرات آ گئی. چل کچھ خیر خراب کا کام بھی کرے, خراب بھی کچھ ہتھوں دیا کرو, خیرات دیا کرو. ایک طبقہ مستقل طور پہ رکھو اپنے ہاں بھیک منگوں کا, اور اس کے بعد پھر ان کو خیرات دیا کرو. بیچ میں سے بات یاد آ جاتی ہے, دلچسپ بات یہ جو ہے نا, آپ کے ہاں کے وہ چور کے ہاتھ کاٹ لو تو بات. ہمارے ہاں تو یہ ہمارے ماڈرن مفسر جو ہے مادھوری صاحب, تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر بات جو ہے وہ بڑی دلیل اور ریشنلی اور ریزن پہ کرتے ہیں. تو سوال پیدا ہو گیا کہ ایک ہاتھ تو کاٹ دیا تو پھر وہ کمائے گا کیسے, ایک ہاتھ سے کام کرے گا, دوسری دفعہ چوری کی تو اس نے وہ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, اب تو اس قابل نہ رہا. اس کے بعد وہ لکھتے یہ ہیں کہ اسلامی نظام کا یہ فریضہ ہوگا کہ یہ ایسے لوگ جو کام کرنے سے یوں معروض ہو جائیں, ان کے لیے وہ انتظام کرے, ان کی بھیک کا اور ان کی خرابی. تو خیر جو تھا واپس جو خیر وہ خیرات ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا ہوا نا کہ خیر الفاظ جو ہے یہ بڑی تلسماتی چیز ہے, کم وقت یہ ساری چیز ہی بیان کی ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ خلق الانسان علمہ البیان. بہت بڑی خصوصیت جو اس کو دی تھی وہ قوت گویائی بیان تھا نا, یہ الفاظ تھے نا یہ. لیکن جیسے انسان ہر خدا کی دی ہوئی قوت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پوچھو نا اس کی تباہیاں کیا مچتی ہیں. یہ بیان کی قوت جو ہے, یعنی حیوان اس لیے اچھا ہے بیان کی قوت نہیں, کوئی حیوان جھوٹ نہیں بول سکتا, کبھی بولتا ہی نہیں, کبھی سوئی سوچے دیکھے نہیں ہونا کسی بکری میں ہوتا ہے کہ جی نہیں میں تو نہیں جی کھا جاتا. حیوان جھوٹ ہی نہیں بول سکتا, اس کو قوت گواہی دی تھی. تو پہلی بات اس کے یہاں یہ ہوتی ہے جھوٹ بول, اور پھر شرعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اہم ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا شرم واجب ہو جاتا ہے, یہ ان کے یہاں کا فیصلہ بھی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑا گھور دھندا پیدا کرتے ہیں. بیان کی قوت کو جب ناجائز استعمال کیا جائے تو عجیب عجیب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ خیر جو تھا آپ کے ہاں اکاٹے کرائیں کہ خیر سے نہیں جی گل ہوں, تو باہر آئے اتنے تو کدی سنیا ہی نہیں ہے جو منگن والا سویر نو آوے تو اتو وہ ماں اپنے کمرے چی کہ کڑی نی با خیر تھوڑا جہا باہر فقیر نو منگن والے نو سمجھے بھی اتنے روٹی پکی نہیں ہے کہ لگی منگن والے نو رات کی روٹی پائی دی ہوں رات کی روٹی جی باسی. اور عزیزان من ہر وہ شخص جس کو آپ خیرات دیں گے ان باسی روٹی دیو گے, ان تازی بھی دیو گے تو ان باسی ہو کے چمکتی ہوئی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرات سے خیرات دینے والے اور لینے والے دونوں کے دل جو ہے پتھر کے ہو جاتے ہیں, اس سے غیرت نفس مٹ جاتی ہے, دینے والے کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. جی یہ تو اس دور کی چیزیں ہیں جب ابھی آپ کا نظام قائم نہیں ہو رہا. نظام کے قائم ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے جسے آپ خیرات کہتے ہیں, خیر میں نے جیسا بتایا ہوا ہے, اس کا تو مادہ ہی اختیار کا لفظ ہے, اس کا مادہ ہی خیر ہے. یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی آزادی چاہتا ہے, صرف ان حدود کی پابندی چاہتا ہے کہ جو خدا نے مقرر کی ہوئی ہے, اس کے اندر وہ ہر فرد کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. یہ جسے آپ یہ سیر الخیرات کہتے ہیں نا, خیر جسے کہتے ہیں وفد الخیر, یہ وہ کام ہے کہ جن سے انسان کے اختیارات میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں. اپنے ہی نہیں انسانیت کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ انسانیت کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں, ان کے اختیارات میں وسعتیں پیدا ہو جائیں, لیکن اختیارات بے باک نہ ہو جائیں, حد مقرر کر دی کہ یہاں تک وفد الخیر. اور اگلا پھر فکر ایک لفظ جس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ہم, کانفرنسیں کرتے ہیں, مشاورتیں ہوتی ہیں, کہ صاحب بالآخر جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ مسلمان کہیں کامیاب بھی ہو سکے گا؟ اس کو کہیں غلبہ بھی نصیب ہو سکے گا؟ اس نے یہ سارا کچھ کہہ کے کہا کہ یہ کچھ کہو لعلکم تفلحون. اب یہاں پھر وہی لفظ تفلحون, عام ترجمہ کرو گے تو یہ کہ تم کامیاب ہو گئے, لیکن یہاں تو پھر وہی لفظ فلاحت تو ہمارے ہاں تو خیر استعمال نہیں ہوتا, عام عربی نہیں ہوتا, یہ کھیتی اگانے کے معنی ہوتا ہے. قرآن کریم مثال ہی ہمیشہ ان تینوں کی, انسانوں کی کھیتی سے دیتا ہے. تفلحون کے معنی یہ ہے تاکہ تمہاری کھیتیاں برومند ہوں, سمردار ہوں, کامیاب ہوں. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی ایک ننا سا بیج, اس کے صلاحیتیں اور استعداد ساری اس کے اندر محدود ہوتی ہیں, اس بیج کے اندر محدود ہوتی ہیں, گھٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو اختیار نہیں ہوتا, ان کو آزادی نہیں ملتی. اب مناسب نشو و نما سے اچھی زمین, پانی, حرارت, روشنی وغیرہ پھوٹتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اختیار کی وسعتیں بڑھتی ہیں, کوپل نکلتی ہے اور بڑھتی ہیں, پودا بنتا ہے اور زیادہ اختیارات کی وسعتیں بڑھتی ہیں, اور آخر الامر وہ ثمر بار ہوتا ہے. قرآن نے ہمیشہ عمل خیر کی تشبیہ ہی کھیتی سے دی, کہ تمہارے اس عمل کے ننے سے بیج کے اندر کتنی بڑی بڑی وسعتیں, کتنی بڑی صلاحیتیں مضمر ہوتی ہیں. ربک ربوبیت دینے والے کے قوانین کا اتباع کرو, اس طرح سے جیسے کھیتی برومند ہوتی ہے اس طرح سے تمہارے اعمال برومند ہو جائے. فلاح کا تصور ہے, اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پروگرام. ایک ہی آیت آخری ہے, چند الفاظ ہیں, اجازت دو گے تو دو چار منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے لیکن آیت ختم ہو جائے گی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جو ہے اب اصطلاح کے طور پہ تو اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں کی جائے, اور انہی کے لیے جو وہاں حق کے مقابلے, حق کے کی مدافعت میں باطل کے مقابلے میں عمدن جان بوجھ کر وطیب خاطر ہنستے ہوئے جان دے دیتے ہیں, قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے. ان کو تو مقتولین فی سبیل اللہ ہی قرآن نے کہا ہے, خدا کی راہ میں قتل ہونے والے ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو شہید کہا جاتا ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ جسے کہا گیا ہے کسان. تو یہ بات آج کل سے شہید کیوں کہہ دیا گیا. لیکن جہاد جو ہے لفظ اس کے معنی وہ قتال ہے, اس کے لیے آخری جو چیز ہے اس قتال کو بھی جہاد کہتے ہیں. ظاہر فی اللہ ہے حق کا جہاد ہے, پروگرام خداوندی کے لیے اس جہاد کے معنی ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا, جدوجہد کرتے رہنا, تب و تاب کرتے رہنا, مسلسل تب و تاب کرتے رہنا. یہ عزیزان من کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک ہو جانا نہیں ہے. مومن کی تو ساری زندگی مسلسل تب و تاب کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی ہے, مسلسل جدوجہد کی زندگی. بادل کی قوتیں تو ہر جگہ کا کارا ہوں گی. اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی خاص بات میدان جنگ تک محدود نہیں. جہاد کی آخری منزل وہ قتال ہے جسے ہم جنگ کہتے ہیں جا کر, کیونکہ وہ آخری منزل ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ہمارے ہاں اصطلاح جہاد کی یہ آ گئی ہے, قرآن میں بھی ہے اس منزل کے لیے جہاد. لیکن صرف یہ قتال نہیں ہے, پوری جد و جہد ہے اس کے لیے. میں نے کہا تھا کہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ختم ہو گئی, رسالت جو ہے یعنی اس پہ عمل کرنا, نظام قائم کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا, یہ تو وہاں حضور کی ذات پر ختم نہیں ہوا نا. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کے لیے امت تشکیل کی قرآن نے. اب یہ امت جو ہے اس کا فریضہ ہے. دیکھیے الفاظ پہلی آیت میں تھا اللہ ہو یستفی, انتخاب کر لینا, منتخب کر لینا, چن لینا. وہ چنا گیا ایک فرد اس کے لیے کہ نبوت یا خدا کے احکام اس تک پہنچائیں اس کے فرشتے. اور آگے ہے ہوج تبا تم اجتباع اور استفاع, ایک ہی بات, منتخب کر لینا کسی کو. اس نے اب تمہیں منتخب کیا ہے اس مقصد کے لیے. یہ امت عام قوم نہیں ہے, یہ ایک مقصد کے لیے منتخب افراد پر مشتمل ایک امت ہے, ایک ملت ہے, جس کا فریضہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے ذریعے سے سر انجام دیا تھا. خواج تباہ کو, اور یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج, یہ نہ سمجھو گے کہ خدا نے کوئی اپنا کام آپ سے کرانا ہے, اس واسطے بگاڑ لے رہا ہے تم سے. تو یہ تو سب کچھ تمہاری ہی نشو نما کے لیے کیا جائے. مریض کو تو زبردستی بھی دوائی پلانی پڑتی ہے, اس کے چیختے چاڑتے بھی سرجری کرنی پڑتی ہے اس کے. لیکن یہاں تو وہاں تک کا سوال نہیں. ہاں یہ کوئی بیگار کی بات نہیں ہے, یہ تو تمہارے ہی اپنے فائدے کی چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ ربکم جو کہا تھا نشو نما کرنے کا یہ طریقہ, اور یہ کوئی نئی بات نہیں جو تم سے کہی جائے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ وہی نظام ہے. ویسے بھی ابھی کم عربوں کو کہا گیا کہ حجاز کی عرب تو بنی اسماعیل میں سے تھے, ان کے جدے امجد ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لیکن ایک نظام کی حیثیت میں جو دین سامنے آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے, اس لیے اسے ہمیشہ ملت ابراہیمی کہہ کے پکارا جاتا ہے. اور اس میں کہا کہ یہ یاد رکھو, اب امت تمہیں ایک بنایا ہے, ایک امت. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں عزیزان ایمان, اسلامی مملکت یا اسلامی نظام کی بنیادی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں ایک امت ہوگی, اس میں کوئی فرقے نہیں ہوں گے, کوئی مختلف قسم کے آزاد نہیں ہوں گے, مختلف پارٹیاں نہیں ہوں گی, مختلف گروہ نہیں ہوں گے, مختلف نسلیں نہیں ہوں گی, مختلف برادریاں نہیں ہوں گی. ایک امت ہوگی پہلی نشانی. اگر وہ امت امت واحدہ نہیں, اس کے اندر مختلف فرقے اور پارٹیاں موجود ہیں, تو وہ اسلامی ملت نہیں ہے, وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا. اور ایک فرد کا ایک نام ہوتا ہے, اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. مختلف افراد کے مختلف نام ہوتے ہیں, مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. دو فرد اگر ایک ہی نام کے کہیں ایک جگہ رہتے ہوں تو ہر وقت ایک الجھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے. تو ریاض نے کیا سی نا, کہڑے ریاض نے جی, کوئی ہوئے محلے کے ریاض سے کوئی نہیں پوچھتا کہڑے ریاض نے, پھر اگے دسنا پڑتا ہے کہڑے ریاض نے, پتا کہ معاملے والا, یعنی اس کے لیے الگ ضرورت. فرقہ بندی کے لحاظ سے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کون ہیں, وہ کہے اگر مسلمان تو وہ کہا جائے گا مسلمان جو ہے بھی کیڑا مسلمان کیڑا ریاض. الحمدللہ سنی مسلمان چاچے مان دینے والا, سنی کیڑا سنی, یا اللہ نظر آنا بھی مالا ہی پانچ سات ریاض کیڑا سنی. میں جی اہل فکر, اہل فکر کیڑی فکر ہے منن والا, یعنی والے حدیث میں اہل فکر الگ ہوئے کیڑی وہ فکا ہنفی کا مطلب ہے. اچھا اچھا بڑی خوشی ہے جی, فکا ہنفی کا مطلب ہے. ہاں کیڑی فکر تھا دیوبندی یا بریلی فکر تھا یا میرے حلی. دیوبندی یا بریلوی آیا کہ اچھا اچھا کسی سلسلے خیر نال بیٹھ نہیں آ گئی ہوگی, یہ بغیر تو مکمل ہی نہیں نا ہوں ریاض کا نام کہ جی. ہاں پھر کہڑے سلسلے چ آ گئی ہوگی چشتیا سلسلے, بڑی خوشی کی گل ہے. کہڑے سلسلے چشتی ہے جی, نظامیہ کی یا صابریہ کی؟ امت میں جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے عزیزان نے من, تو پھر اے کچھ اس ریاض کے متعلق دسنا پڑتا ہے. اور جس نے یہ امت بنائی تھی تشبیہن جس باپ کے یہ بیٹا تھا, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا, صرف ایک نام, اور ماں باپ تو ایک ہی نام رکھا. ہوا سماکم, یہ کسی فرد کا نام نہیں دیا ہوا. عزیزہ نے مان بڑی اہمیت ہے اس نام کو, ہوا سما کو مل مسلم, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوں خدا دا نام جہاں رکھے آئے نا, وہ تو کوئی راضی نہیں ہوتا کہڑا مسلمان, یعنی وہ جو اس نے نام رکھا تھا وہ کافی نہیں ہے. تو چلتا ہے پھر آگے سلسلہ جتنا بھی ہم نے بتایا ہے. ہوا سب ماں کو مل مسلمین, تو مسلم سے تو بات ہی نہیں پہچانی جاتی. ہوا سب ماں کو مسلم, اور کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ تمہارا ہی نام ہم نے یہ رکھا. من قبل وفی ہاضا, اس سے پہلے بھی جنہوں نے اس نظام کا ہدایت کی اور اس کے مطابق کرے, انہیں بھی ہم نے مسلمان ہی پکارا تھا, مسلم پکارا تھا. تمہارا نام بھی ہم نے مسلم ہی رکھا ہے. یاد نظام کیا ہے, لیکون رسول و شہید علیکم ورتکون شہداء علی الناس, تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے, اجتواتم, ہم نے تمہیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے, برگزیدہ کر لیا ہے, چن لیا ہے ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد یہ ہے کہ تم تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرو. اللہ کہاں ظلم ہو رہا ہے, کہاں بے انصافی ہو رہی ہے, کہاں دھاندلی ہو رہی ہے, ساری دنیا کے اعمال کے اوپر نگاہ ہے. اس مقصد کے لیے تمہیں چن لیا ہے. اور تمہارا اپنا نظام یہ نہیں ہے کہ تم بھی بغیر کسی نظام کے ہو, یقین رسول ہو رہا ہے تم سے ہی, تمہارا رسول تمہارے اوپر نگران رہے گا. ہر نظام اور ہر ملت کے لیے ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے, اسی کو مرکز ملت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات نہیں تھی کہ اب ضرورت نہیں رہی تھی امت کو کسی نگران کی, امت بغیر نگران کے تو ریوڑ رہ جاتا ہے بغیر گڈڑیے کے جاتے ہو. وہ نظام اسی طرح سے قائم رہنا تھا, وہ نظام تھا جسے ہم کہتے ہیں فلاسفہ راج. یہ اس نظام کے نہ رہنے کا نتیجہ تھا کہ پھر نہ مسلمان کا نام کافی رہا نہ کوئی ایک امت امت واحدہ رہی. یہ سب ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے اور اتنے اتنے نام الگ بڑھ گئے, یہ صرف اس مرکز کے نہ رہنے کی وجہ سے. اور اس کے بعد جب بھی اسلام کا نظام آئے گا اس کی شکل یہی ہوگی عزیزان من, ایک امت ایک نظام ایک ضابطہ قانون قرآن مجید, اس کے اوپر چلانے والی وہ جو ایک قوت ناصدہ جسے آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے نظام کے لیے, وہ ہوگی قوت ناصدہ آپ کے ہاں کی, وہ خلافت لا منہاج رسالت جسے ہم کہتے ہیں, جسے میں مرکز ملت عام طور پہ کام کرتا ہوں. یہ کام ہوگی پھر اسلامی نظام قائم ہوگا. فریضہ ان کا عظیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, ان کی تشریح میں متعدد بار کر چکا ہوں. اقامت فلاح کیا ہے, فرائض خدا بندی کا اتباع کیے جانا, وات الزکات یہ اس کا مقصد, مقصد اس کا عالمگیر نشو و نما کے سامان بہم پہنچاتے چلے جانا. یہ تمہارا فریضہ. پھر آخر میں واتصموا باللہ, پھر سن لو وہاں کہا تھا وعبدوا ربکم, ایک خدا کے قانون کی عطا ہے. پھر یہاں کہا کہ سن رکھو, تھامنا ہے تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے تو قوانین خدا بندی کو صرف پکڑنا ہے. یہ ہے تمہارا نظام, ہوا مولا کم کوئی تمہارا آپ کا نہیں, کوئی تمہارا حاکم نہیں, صرف وہی ہے, وہی مولا ہے, وہی آقا ہے, وہی حاکم ہے. اب تو قدم قدم کے اوپر مولانا ملتے ہیں, کہتا ہوا مولا کو, وہ تو مولا کسی کا بھی نہیں بڑا. اور پھر جب الفاظ عام اصطلاح میں آتے ہیں تو پھر میرے مولا دیکھے نا تو کی ہویا, اندازہ لگاؤ کہاں چلے جاتے ہیں. ہوا مولا کو نعم المولا, جس کا آقا اور حاکم کس قسم کا ہو, کتنی خوشگواریاں اس کے حصے میں آتی ہیں. نعم کے یہ معنی ہوتے ہیں, جو اپنی عطایت نہیں کراتا قانون کی عطایت کراتا ہے. وہ نعم النصیر, اور پھر تمہاری ہر مشکل میں تمہاری مدد بھی وہی کرتا ہے, کسی اور کی طرف نہ دیکھتے. نہ اس نظام میں کوئی کسی انسان کا معصوم ہوتا ہے نہ محتاج ہوتا ہے. نعم المولا و نعم النصیر وہی ہوتا ہے. سورہ الحج